الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات گرامی، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورہ طہٰ کی آیات 124-127 زیر مطالعہ ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو یقیناً اس کے لیے دنیا میں معیشت گزران ہوگا بہت ہی سخت. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے جمع کریں گے اندھا، اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قال ربی لما خشرتنی آما، وہ اپنے رب سے سوال کرے گا، شکوا کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا جواب، قال کذالک اتتک آیاتنا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھیں، فنسیتھا، تو تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ان کو بھول گئے، اہمیت نہیں دی. وکذالک الیوم تنسا، اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں یا دیں گے، مَنْ أَسْرَفَ، ہر اس شخص کو جو حد سے نکلا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ شدید بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن حکیم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ترجمے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سلسلے وار جو درس چل رہا ہے وہ قرآن مجید کے حقوق کا ہے. ذکر سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام، لہذا قرآن حکیم سے اعراض، قرآن حکیم سے دوری، قرآن حکیم کے احکامات یا قرآن حکیم کے حقوق ادا نہ کرنے کی سزا. دنیا میں معیشت گزران بہت سخت, اور قیامت کے دن اندھا اٹھانا جانا. یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بات بیان ہو رہی ہے. الحمدللہ اس سے پہلے تین جمعوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے یہ از ذکر ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا نحنو نزلنا ذکرا, یقیناً ہم نے ہی ذکر کو, یاد دہانی کو, ریمائنڈر کو نازل فرمایا. و انا لہو لحافظون, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. گویا از ذکر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام. لہذا اگر ہم پانچ حقوق ادا کریں گے قرآن حکیم کے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ قرآن حکیم ہمیں عزت دلائے گا, کھوئی ہوئی عزت, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اسی قرآن ہی کے ذریعے حاصل ہوگی. تاریخ انسانی میں وہ لوگ, وہ قومیں, وہ سویلائزیشن, وہ تہذیبیں جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے, اخلاقی اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے, معیشت کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, خاندانی زندگی کے اعتبار سے, کلائمیکس اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. لہذا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا, یقین کے درجے میں ایمان تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لہذا جب تک امت مسلمہ موجودہ دور میں بھی خاص طور پر اس قرآن پر یقین والا ایمان نہیں لائے گی, قرآن کے حقوق ادا نہیں کرے گی, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ عذاب سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے, اس عذاب میں کچھ کمی آئے, کیفیت کچھ بہتر ہو, تو بہرحال قرآن کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے, ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے, کتاب کے بدولت دنیا میں لوگوں کو, قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا, عزت عطا فرمائے گا. وَيَدَهُ بِهِ آخَرِينَ, اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا. لہذا ہماری جو بھی 1400 سالہ تاریخ ہے آپ اسٹڈی کر لیجئے, دنیا میں عزت ملی, کوئی مقام ملا, مرتبہ ملا اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے سے. اقبال کا وہ جواب شکوہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, جو غالباً اسی حدیث ہی کی تشریح لگتی ہے, میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بالکل صاف صاف الفاظ ہیں, 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں تقریباً, اقبال کا یہ شکوہ جواب شکوہ بڑا مشہور ہے. تو بہرحال دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے, اور رحمت کے سائے میں جگہ حاصل کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے, جو بحمدی تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے, محفوظ ہے, مکمل ہے, ہر طرح کے ضابطہ حیات اس الحمدللہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. لہذا اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ماننا کوئی اور سے ہے, جاننا کوئی اور سے ہے, اور اس کے مطابق عمل کا ڈھل جانا یہ کوئی اور ہی سے ہے. پھر اس کی روزانہ تلاوت ہمارا معمول ہو جائے, 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ مقرر ہو اوقات کار کہ جس میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. عرض کیا گیا تھا کہ اگر نماز کے ساتھ اس تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ دوہرا فائدہ ہے. باجماعت نماز کا اہتمام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے. اور یہ کہ ایک ماحول ہوتا ہے مسجد کا, اس میں اگر ہم 10 منٹ ایک نماز کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں تو 50 منٹ ایک دن میں تقریباً ایک سپارہ آسانی سے ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں بغیر کسی لیم ایکسکیوز کے کہ ٹائم نہیں ہے یا وضو کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. الحمدللہ بڑی آسانی سے اسموتھلی یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ کوئی مستقل مزاجی سے کام کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. سلو بٹ اسٹیڈلی ونز دا ریس. ایک دن میں دو دو تین تین چار چار سپارے پڑھ لیے اور دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھا, خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال ہے تو اس طرح سے کوئی مرتبہ مقام حاصل نہیں کیا جاتا. تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو مستقل, دوام ہو اس میں کنٹینیوٹی کے ساتھ. لہذا اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق ہے اللہ کی طرف. جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے اللہ کو پسند آیا اس کو رب کائنات توفیق دیتا ہے اپنی کتاب کو کھولنے کی پڑھنے کی. لہذا سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی گئی تھی, اللہ پاک فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ایمان ہے تو پھر تلاوت ہونی چاہیے, اور تلاوت بھی صحیح تجوید کے ساتھ, صحیح جو اس کے آداب ہیں, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن حکیم کے جو آداب ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کے, اس کے ساتھ قرآن حکیم پڑھا جائے. نہیں پڑھ سکے اگر تجوید کے ساتھ تو بہرحال کوشش کر لیجئے, آج سے کوشش کیجئے, اپنے گھر میں اپنے محلے میں کسی قاری صاحب سے وقت لے کر قرآن حکیم پڑھنا شروع کیجئے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی پہلی آیت کتنی عمر میں پڑھی تھی؟ 40 سال کی عمر میں آپ کی اقرا بسم ربک الذی کا آغاز ہو رہا ہے. تو عمر کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اگر آج سے شروع کر دیں کہ ہاں کرنا ہے انشاءاللہ, تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہماری تجوید بھی اچھی ہو جائے گی, پھر قرآن سے ایک کمیونیکیشن, قرآن سے ایک تعلق بھی ہمارا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جیسے بھوک لگ رہی ہو تو بے چینی محسوس ہوتی ہے, ایسے ہی روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے انسان بے چین رہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تھا آپ کا چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو جاتا تھا, لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے یہ وہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے تھے لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. جو اصل کال آ گئی اللہ کی طرف سے, لہذا فوری طور پر انسان بے چین رہے, اللہ سے تعلق, اللہ سے ایک ملاقات کا موقع مل رہا ہے, یہ روحانی کیفیت, روحانی بھوک اور پیاس ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور اس کی تسکین کا ذریعہ یہ اللہ کی کتاب. نمبر 3, پچھلی مرتبہ اس پہ گفتگو ہوئی کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا, یہ تو کتاب ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ تو گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے، بکلیٹ ہے. آج کل میپ گائیڈنس کے حوالے سے آتا ہے، نیٹ پر خاص طور پر گوگل والے یہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، آپ کو جہاں جانا ہے اس جگہ آپ لوکیٹ کر دیجئے، وہ آپ کو پورا راستہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے، کہاں سگنل ہے، ڈسٹینس کتنا ہے، اور بالآخر آپ اپنی منزل تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. قرآن حکیم ہمیں بالکل سیدھے رستے کی ہدایت دیتا. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن حکیم وہ ہے جو بالکل سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی جو جنت کی طرف جانے والا ہے، جو ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں دین الصراط المستقیم. اور حدیث بھی سنائی تھی نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، مسلم شریف کی، کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو رب کائنات جواب دیتا ہے اس دعا کا، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. کیا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. لہذا قرآن حکیم کتاب ہدایت. ہدایت کب ملے گی؟ جب اس قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں. قرآن کے تو ہر حرف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جب تم پڑھتے ہو الف لام میم، یہ تین حروف ہیں اور ہر حرف پر نیکی ہے، اور ہر نیکی دس گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. گویا الف لام میم پڑھنے کا محض 30 نیکیوں کے برابر ثواب کا وعدہ کیا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام. تو قرآن کے تو ہر حرف پر نیکی ملے گی انشاءاللہ، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ ہدایت اس شخص کو ملے گی جو اس کو پڑھے گا سمجھ کر، اور اندر سے ایک نیت اور ارادہ بھی ہو کہ اب جو قرآن حکیم جو راستہ بتا رہا ہے، گائیڈ لائن دے رہا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. عمل کی نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر تو آپ پڑھیں جائیے، قرآن حکیم پڑھتے جائیے. بلکہ بعض اوقات قرآن حکیم، ذرا نازک بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، بعض اوقات پڑھنے والوں پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. قرآن حکیم میں جس چیز کو منع کیا گیا میں وہی کام کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، تو یہ تو اپنے خلاف گویا استغاثہ لے کر آیا. قرآن حکیم جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی وعید سناتا ہے، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، تو اپنے لیے کیا سامان کر رہا ہوں؟ قرآن میرے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک او علیک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف، یہ قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. لہذا قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں. اور اس کے لیے خاص طور پر گزارش کی گئی تھی جو نوجوان ہیں، ینگسٹر جو ابھی اپنے کیریئر کو شروع کر رہے ہیں یا کم از کم سیٹلڈ ہو گئے ہیں، کوئی ڈگری وگری آ گئی ہے، چاہے وہ اصلی ہو یا جعلی ہو، ڈگری ہوتی ہے بہرحال، لیکن مل گئی ہے نوکری، مل گئی ہے، سیٹلڈ ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ کم از کم کچھ نہ کچھ وقت تو نکالیں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی وعدے کیے ہیں مادی نعمتوں کے، وہ تو دے گا. ہدایت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہترین وقت، صرف وقت نہیں، وقت تو شام کے اوقات کا بھی ہوتا ہے نا، 10 بجے رات کو آئے آفس سے آپ قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو سارے کے ساری توانائی تو چوس چکی ہیں ہماری یہ ملٹی نیشنلز، تو ہم ہمارے پاس وہ دماغی فریشنس جس کو کہتے ہیں وہ تو موجود نہیں ہے. ثواب کے لیے پڑھ لیں تو مل تو جائے گا ثواب، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ پاک فرما کہہ رہا ہے. فریش آورز، بہترین گھنٹے، بہترین دماغ، بہترین صلاحیتیں فارغ کرنی پڑیں گی. MBBS جب کرتے ہیں ڈاکٹرز کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ 5 سے 6 سال. اور کتنے محنت کرتے ہیں، 12-12, 16-16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے تب یہ MBBS اتنی اس کے پیپرز کلیئر ہوتے ہیں.
کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی ہے، 16 گھنٹے تقریباً جب پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ڈگری کے لیے محض MBBS BDS MS دلاتا کیا ہے؟ یہ سب کچھ حاصل کیا ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد؟ قرآن حکیم ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا، اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے عربی زبان سیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن حکیم کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو. دنیا کی موسٹ سائنٹیفک لینگویج اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے. اس سے زیادہ بہترین قواعد کسی اور زبان کے ہے ہی نہیں، سب سے بہترین بلا مبالغہ، سب سے بہترین زبان اگر کوئی ہے ایز اے لینگویج، اس کے جو رولز ہیں وہ کسی اور سے مقابلہ ہے ہی نہیں اس کا. اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو رچنس ہے، کہیں پر بھی نہیں ملے گا. اور سب سے بڑی بات، اللہ کا کلام عربی زبان میں. ہمارا تو اصل مقصد یہی ہے کہ پیغمبر کی زبان عربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان بولنے والے تھے، آپ کی احادیث عربی میں، نماز عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن عربی زبان، اس لیے قرآن حکیم سیکھیں. بہرحال جب تک سیکھ نہ پا رہے ہوں تو کم از کم ترجمہ پڑھ لیجئے. الحمدللہ ہر اسکول آف تھاٹ کے علماء نے، جید علماء نے قرآن حکیم کے تراجم کیے ہیں، آسان سے آسان تر کیے ہیں تاکہ کم از کم اس کا مفہوم تو حاصل کریں. لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹارگٹ بنائیں کوئی خاص، ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، بھائی اس تک کر لو کر لو کر لو کر لو، نہیں کرتے. 26 تاریخ آخری تاریخ ہے، سمیں بند ہو جائیں گی، لہذا 11-12 بجے رات کو لائنیں لگی ہوئی ہیں سردیوں میں، اور اپنے فنگر پرنٹس دے رہے ہیں ڈیڈ لائن تک جانے کے لیے. میرے خیال میں شاید ایکسٹینڈ کر دیا مزید. کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ٹارگٹ کریں، کم از کم رمضان تک کا ٹارگٹ کر لیجئے. رمضان میں ابھی 3-4 مہینے ہیں انشاءاللہ، رمضان المبارک تک انشاءاللہ قرآن حکیم کو ہم سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جیسے عرض کیا گیا، کوئی بھی ایک مستند تفسیر لیجئے، خرید لیجئے اور اس کے مطالعے کا آغاز کر دیجئے. پوائنٹ آف ویو یہ ہو تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. جو اہم نکات سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے نوٹس لے لیجئے. پڑھنے کی طرف اگر رجحان نہیں ہے زیادہ، عام طور پر ہمارے یہاں تفاسیر، تو سن لیجئے. الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انتہائی بڑھاپے میں بھی اپنا دورہ تجمہ قرآن ریکارڈ کروایا تھا اسی مسجد میں 1998 میں. الحمدللہ مقصد یہی تھا کہ یہ جو آڈیو ویژول امپیکٹ ہوتے ہیں، آج کا نوجوان زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کو ریکارڈ کروا دیا. الحمدللہ اب وہ میموری کارڈز کی شکل میں بھی آ چکا ہے، اب تو کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز ہے ہی نہیں. ہر شخص کے پاس یہاں موبائل ہے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس میں آپشن ہوتا ہے میموری کارڈ کا. میموری کارڈ 300, 500, 600 روپے کا ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ بیان القرآن کے نام سے موجود ہے، وہ حاصل کر لیجئے، سن لیجئے. 4 مہینے 120 راتیں 120 دن اگر ہیں، تو اگر اس میں ہم ٹارگٹ کر کے انشاءاللہ قرآن حکیم کا ترجمہ سنیں سمجھیں، کہ رمضان میں جب ہم کھڑے ہوں، پہلی تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوں، کوئی اچھا قاری اگر ہمیں مل جائے اللہ کرے، تو پھر یہ سمجھنے والی جو کیفیت ہے، کیفیت روحانیت کے ساتھ، وہ ہمیں حاصل ہو سکے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 منٹ روزانہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کی، اور رمضان تک کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں دورہ تجمہ قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اس سے جو کیفیات حاصل ہوں گی، جو ایمانی کیفیات، تعلق مع اللہ، وہ امید ہے کہ کچھ بہتری کی طرف جائے گی بات. زمین خشک پڑی ہوئی ہو، بنجر ہو، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن جب بارش ہو، اور اگر نور کی بارش ہو رہی ہو، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ اس بنجر زمین پر بھی بہترین اخلاق اور اعمال کا پودا لگے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے چوتھا، قرآن حکیم کا حق کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کو روزانہ، اس کا ایمان ہو دل کی گہرائیوں سے، روزانہ اس کی تلاوت ہو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہو. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو احکامات دے رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں یہ نہیں کرنے کے کام ہیں. انسان قرآن کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، بس دل میں نیت یہ ہو کہ جو قرآن کہے گا، رب فرمائے گا، وہ کرنا ہے، اور جو رب نے منع کر دیا وہ نہیں کرنا. اس اصول پر قائم رہے انشاءاللہ، یہ قرآن حکیم ہمیں زندگی کے ہر لمحے سے متعلق ہدایت دے گا. آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے ہی نہیں، تنہائی کا احساس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو. جہاں کوئی مسئلہ ہو، فوری طور پر رب کائنات سے تعلق، یہ کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے انسان. تو بہرحال قرآن حکیم پر عمل کا سب سے پہلا درجہ نیت، ارادہ، ول، یہ ہے سب سے پہلا درجہ قرآن پر عمل کا کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے. اب آغاز ہوگا فرض سے. میں سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لوں، ہو سکے تو آپ بھی لے لیجئے گا، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں کہ قرآن حکیم کے ایسے کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا فرض ہے، فرض کی زندگی میں لازم ہے، اس کا جائزہ لیجئے. اور اگر آپ ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور کچھ دعا کر لیں اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہمیں ان اہم کاموں کی طرف توجہ دلا دی پہلے سے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا ہم غافل ہوتے، کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا ہی نہیں، اور فرائض میں کوتاہی کر رہے ہوں، خدا نہ خواستہ یہ بھی ممکن ہے. لیکن اگر فرائض جو قرآن کے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے جن کا اللہ کے بعد شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے وہ ہمارے والدین ہیں. اشکر لی ولی والدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، کیونکہ بچپن میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کروانے والے یہ والدین ہیں الحمدللہ، اور ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے بھی ہمیں اللہ سے قرآن سے متعارف کروایا، ان کے لیے دعا کریں. اور پھر جائزہ لیجئے ان اعمال کا کہ جنہیں رب کائنات نے منع فرمایا، اور پھر اپنا جائزہ لیجئے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ نہ کرو اور میں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ. آج رات کو جائزہ لیں گے انشاءاللہ. میں نے صرف فرائض کی بات کی ہے، فرض واجبات جو اللہ رسول کی طرف سے ہم پر عائد کیے گئے، اور وہ نواہی وہ منکرات جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا، کم از کم وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کہ فرض کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے اور جو منکرات ہیں جو نواہی ہیں جن سے روک دیا گیا، انشاءاللہ ان سے نہیں، وہ کام نہیں کرنا. اب آئیے ذرا میں لسٹ کر دیتا ہوں کوشش کر کے. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ایک مسلمان سے آپ پوچھیں سب سے پہلا فرض کیا، مجھے امید ہے یہاں کی میجورٹی بھی یہی جواب دے گی، نماز پڑھنا. ایسے ہی ہے. لیکن میرے بھائیو، عبادات بعد میں آتی ہیں، قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا فرض ہے حلال روزی کمانا، اپنے رزق کو حلال کرنا. عام طور پر ہمارے تصورات مسخ ہو چکے ہیں بہت سارے، جس میں ہم فرض کا آغاز نماز روزے سے کرتے ہیں، عبادات سے، جبکہ اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو عبادات چوتھے نمبر پر آتی ہیں، فورتھ پوزیشن پر. سب سے پہلے اخلاص نیت کے ساتھ آج رات کو اپنا جائزہ لیں کہ میری روزی روٹی رزق حلال ہے یا حرام، اور خدا نہ خواستہ حرام ہے تو آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ رازق کون ہے؟ رازق تو وہ ہے، اور رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا. لہذا اگر ہم مانگیں گے اللہ پاک سے حلال روزی تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے حلال روزی کے ذرائع فراہم کرے گا، لازمن کرے گا. ذرائع اس حوالے سے دو تین باتیں اور عرض کرنی ہے. ایک شخص جو حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، آپ ذرا اس سے سوال کیجئے یہ کیوں کر رہے ہو، کیا جواب دے گا؟ اکثر و بیشتر جواب یہ ہے کہ یہ تنخواہ ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا بیوی بچوں کے لیے. ایک صاحب رشوت لے رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اے مولوی صاحب تقریر کرنا آسان ہوتا ہے، جتنی تنخواہ میں گورنمنٹ دیتی ہے اس میں ذرا آپ گزر بسر کر کے دکھائیے، مجبوری ہماری، ہمارا کرائے کا گھر ہے، بچے ہیں، فلاں ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رشوت کے بغیر زندگی چل سکے. جواب یہی تھا کہ بیوی بچوں کے لیے. میرے بھائی حدیث سن لیجئے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہو. دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر ہے، بار ہے، حرام طریقے سے خدا نخواستہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہو، تو اس سے بڑا بدبخت آدمی کون ہے؟ یہ بیوی بچے اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ اور حرام کھلا کے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ہم حوالے کس کے کر رہے ہیں؟ اس طرح بھی تو جائزہ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وہ آپ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر ایسے تم خود سخت قسم کے فرشتے معمور ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اب اپنے بچوں کو میں حرام غذا کھلا کر کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ ظاہر بات ہے اس میں کیا شک ہے کہ حرام غذا کھلا کر خدا نہ خواستہ اگر اس کی پرورش کی گئی ہے تو ایسا جسم، پیغمبر کے الفاظ سن لیجئے، ایسا جسم جس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جسم کو جنت کے لیے حرام قرار دے دیا. اور زیادہ بہتر ہے کہ ایسا شخص جہنم کی آگ میں جلایا جائے. ابھی اتنی واضح احادیث ہوں پھر بھی خدا نہ خواستہ میرا مال حلال کا نہ ہو اور اپنے آپ کو صبح سے شام تک کھجل کر رہا ہوں بیوی بچوں کے لیے، تو پھر دنیا میں بھی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. انسان فیصلہ کرے کہ یہ سودا جو خدا نہ خواستہ اگر حرام طریقے سے پیسہ کما کے کیا جا رہا ہے کتنا بڑا لاس. اور تیسری بات اور آخری بات، سب سے بڑا مسئلہ اطمینان قلب ہی نہیں ملتا. سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، انسان جب حلال کماتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، میں نے محنت کر کے کمایا، اپنے بچوں کو کھلایا حلال طریقے سے، وہ اطمینان قلب انسان کو حاصل ہوتا ہے. رات کو سکون کی نیند آتی ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی سے بد دعا نہیں لی. اور جو حق مارتا ہے دوسروں کا، بد دعائیں لے کر آیا ہوا ہوتا، کیسے اس کو نیند آئے گی؟ کیسے اطمینان حاصل ہوگا؟ کیسے قلبی سکون حاصل ہوگا؟ ممکن ہی نہیں. لہذا قرآن حکیم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور عمل کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے، ارادے سے، نیت سے کہ انشاءاللہ قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے. اور مزید یہ کہ ابھی فرد کی زندگی پہ بات ہوئی، فیصلہ کیجئے جو قرآن ہمیں بتاتا وہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور جس چیز سے قرآن حکیم ہمیں روک دے اس سے رک جانا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.